بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ہم لوگ محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. نئے اسلامی ہجری سال میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سال کو ہم تمام کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، پوری امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رشد و ہدایت، خیر و برکت اور اخروی اور دنیوی ترقی کا ذریعہ بنائے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. بزرگوں اور بھائیوں، ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ اسلامی سال، یہ ہجری تاریخ ہمیں ہجرت کے قصے کو یاد دلاتی ہے. ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں وہ واقعہ ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کیا، جس نے انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا، جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا، جس نے دنیا میں ایک ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کیا جس کی نظیر نہ ماضی میں کبھی ملتی ہے اور نہ کبھی مستقبل میں مل سکتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت کے بعد جو فتوحات کے دروازے کھلے ہیں، 30-35 سال میں تقریباً پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. ہجرت کی تاریخ سے اسلامی سال کو جوڑ دیا گیا، سبق دیا گیا کہ اسلام زندہ ہوگا قربانی کے بعد. جب مسلمان قربانی دیں گے اسلام کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنے دین پر خود عمل پیرا ہوں گے، تب اسلام کو ترقی ہوگی. جیسے کہ ہجرت کے واقعے میں صحابہ نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کی فروغ دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو، گھر بار کو، وطن کو، شہر کو، سب کچھ. ہجرت کے واقعے سے اس تاریخ کو جوڑ دیا گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قصہ ہے کہ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کے نام، چٹھی لکھی کہ آپ کے پاس سے ہمیں خطوط ملتے ہیں لیکن اس پر تاریخ نہیں لکھی رہتی. لہذا اس کے بعد حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ تاریخ کی ابتدا کس واقعے سے کی جائے. تو بعضوں نے رائے دی کہ بعثت سے تاریخ کی ابتدا کی جائے، اور بعضوں کی رائے تھی ہجرت کے واقعے سے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا، لہذا ہجرت کے اس واقعے سے تم تاریخ لکھو. تو آج ہم 1440 ہجری میں داخل ہو چکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے واقعے پر 1440 سال گزر چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تاریخی خطبہ دیا، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، کہ زمانہ گھوم پھر کر اس اصلی شکل میں آ چکا ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. ہوتا یہ تھا کہ جاہلیت میں 4 مہینے بڑے محترم سمجھے جاتے تھے، ذیقعدہ اور ذوالحجہ، محرم اور رجب. حتیٰ کہ عرب کے مشرکین جو معمولی باتوں پر سالوں جھگڑا کرتے تھے، اگر اس مہینے میں باپ کا قاتل بھی مل جاتا تھا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس پر حملہ نہیں کرتے تھے. ان مہینوں کی عظمت اور حرمت باقی تھی جاہلیت کے زمانے میں، اور اسلام نے بھی اس حرمت کو باقی رکھا، بلکہ اس کی حرمت میں اور اضافہ کیا. تو وہ لوگ کرتے یہ تھے کہ اگر جنگوں کے درمیان یہ مہینے آ جائیں تو آگے پیچھے کرتے تھے. مثال کے طور پر اس بار کا جو رجب ہے وہ محرم میں آئے گا اور محرم رجب میں جائے گا، الٹ پھیر کرتے تھے. تو اس وجہ سے پورا گڑبڑ تھا، نظام پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا مہینہ کیا ہے اور کس صورت کے ساتھ یہ رفتار آگے بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر واضح کیا، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس وقت سے جو زمانہ لوٹا ہے، گھوم رہا ہے، آج زمانہ اپنی اصلی شکل میں پہنچ چکا ہے. ان الزمان قد استدار كهيئته، اپنی اصلی شکل میں آج پہنچ چکا ہے. لہذا اب مطلب یہ تھا کہ اب تبدیلی مت کرو مہینوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد تفصیل بیان کی. السنۃ اثنا عشر شہرا، یہ کوئی ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں. منہا اربعۃ حرم، اور اس میں فرمایا چار مہینے محترم ہیں. قرآن نے بھی اس کو کہا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا منہا اربعۃ حرم، مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس بارہ ہے، چار محترم مہینے ہیں. قرآن نے بھی کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، ان چار مہینوں کو محترم قرار دیا. یہ عظمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، اور جاہلیت میں بھی اس کا احترام ہوتا تھا. اور پھر اس کی تفصیل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاث متوالیات، تین مہینے تو کنٹینیو آتے ہیں. فرمایا ذوالقعدہ، یہ گیارہواں مہینہ ہے، ذوالحجہ بارہواں مہینہ ہے، والمحرم، محرم پہلا مہینہ ہے. اور پھر فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان، جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان جو مہینہ پڑتا ہے، ساتواں مہینہ رجب، یہ بھی محترم ہے. رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ چار مہینے محترم ہیں. شروع اسلام سے پہلے بھی محترم تھے، اسلام کے آنے کے بعد بھی قرآن نے ان مہینوں کو محترم قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محترم قرار دیا اور اس کی تفصیلات بیان کی. لہذا یہ محترم مہینہ ہے جن مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا احترام ہے، اس کا تقدس ہے. اور ظاہر ہے کہ ان مہینوں کا احترام یہ اللہ کی طرف سے ہے، اختیار رب کا ہے، ہمارا نہیں ہے. اللہ جس مہینے کو چاہے فضیلت بخشے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنے تصرفات میں آزاد ہے، اور اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے ہر حکم میں حکمتوں کے لشکر ہیں. تو اس لیے یہ شہر، یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس محرم کے مہینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی. فرمایا اس مہینے کے روزوں کے تعلق سے ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل ترین روزے رمضان کے بعد یہ اللہ کا مہینہ، محرم کا جو مہینہ، اس کے روزے. اس میں دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ اس محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں، نسبت سے بڑا فرق پیدا ہوتا ہے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہے، اس مہینے کے روزے افضل ترین روزے ہیں رمضان کے بعد. اور اسی روایت میں آگے فرمایا وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے. تو ہم لوگ محرم کے مہینے میں، اللہ کا مہینہ ہے، محترم ہے، اس کے روزے افضل ہیں، بہتر روزے ہیں. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دنوں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، بالخصوص عاشورہ کا روزہ، یہ رکھنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام کیا، زندگی پر پابندی کی، خود بھی روزہ رکھا، دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ محرم کی دسویں تاریخ. اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، اور اس دن کے روزے کی فضیلت حضرت ابو قتادہ راوی ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ. عاشورہ کے دن کا روزہ، یعنی دس محرم کا روزہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، یعنی ایک دن کے روزے پر ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے. یہ اس روزے کی فضیلت ہے، یہ سنت روزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام کیا. اور یاد رکھیے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے، عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی، کینسل ہوئی، اب یہ سنت روزہ ہے. لہذا ابو ابن عباس کی روایت ہے، بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. مدینہ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی روزے سے ہیں عاشورہ کے دن، اس لیے کہ مکے میں تو یہودیوں سے واسطہ نہیں تھا، واسطہ تو مدینے میں پڑا. تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے. پھر اس دن کی تاریخ بیان کی کہ اللہ نے اس دن موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی، یعنی دریائے نیل سے سمندر پار کروایا. آپ لوگ جانتے ہیں راستے سمندر میں بارہ راستے کھڑے ہوئے، اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ان بارہ راستوں سے صحیح سلامت گزر گئے. اور پھر اسی دن اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ڈبویا دریائے نیل میں. لہذا شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا. چونکہ موسیٰ نے روزہ رکھا لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. جب یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے زیادہ قریب اور زیادہ حقدار تم سے زیادہ ہم لوگ ہیں. لہذا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. البتہ سنت یہ ہے کہ آدمی یہودیوں کی مخالفت میں 9, 10 یا 10, 11 کو روزہ رکھے. مسلم شریف کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس راوی ہے, کہ صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ ہلکی سی مشابہت ہو رہی ہے یہودیوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال آئے گا ہم لوگ انشاءاللہ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے, 9 اور 10. راوی کہتے ہیں آئندہ سال آنے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. لہذا علماء نے لکھا ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی 2 دن کے روزے رکھے, 9 اور 10 یا 10 اور 11. اور اگر کوئی 1 دن روزہ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے, اس کو بھی فضیلت مل جائے گی. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ 9-10 کو روزہ رکھے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی 9-10 کو رکھے, یا پھر 10 اور 11 کو رکھے, یا پھر اگر ایک ہی دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو 10 کا روزہ رکھے, اس سے بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. آخری بات کہہ کر میں بات ختم کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ محرم کی فضیلت حضرت سیدنا حسین کے واقعے سے ہے. ہرگز نہیں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو کہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کا واقعہ 61 ہجری کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بہت بعد کا واقعہ ہے. 61 ہجری میں محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے. اور شاعر کو کہنا پڑا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, یعنی جب قربانیاں دی جاتی ہیں تب اسلام زندہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے ہجرت کے بارے میں کہا, ہجرت عظیم الشان قربانی تھی صحابہ کی جس کے بعد اسلام 4 جنگ عالم میں پھیلا. تو اسلام کو اگر عزت اور تمکنت حاصل ہونا ہے تو مسلمانوں کو اسلام کی خدمت کے لیے آگے آنا پڑے گا. اپنی عزت اس میں سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان اسلام کے لیے قربانی پیش کریں, دین کے لیے قربانی پیش کریں, دین پر عمل کریں, دین کو پھیلائیں, دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ واقعہ بہت بات کا ہے. اگرچہ کہ یہ واقعہ بھی اہمیت کا حامل ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اس کی فضیلت اس واقعے سے نہیں ہے, بلکہ اس کی فضیلت اس واقعے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا, اس کی فضیلت بیان فرمائی. اور وہ واقعہ اصل ہے کہ اس دن موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات دیا گیا اور فرعون اس کی قوم کو ڈبو دیا گیا. اگرچہ کہ تاریخ کی کتابوں میں اور بھی بہت سارے واقعات پچھلے نبیوں کے لکھے ہوئے ہیں, لیکن اس کی صحیح سند کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تاریخی روایات بے رکیب ہیں, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو 10 محرم میں واقع ہوئے. تو 10 محرم کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ہے, مسلمانوں کو روزے کے حکم دینے کی وجہ سے ہے, اس دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے ہے. واقعہ کربلا سے اس کا جوڑ نہیں ہے. اور آخری بات, بعض روایتیں اگرچہ کہ علماء نے اس پر کلام کیا ہے, ضعیف بھی کہا ہے, اور بھی دوسرے احکام حکم لگائے گئے ہیں کہ اس دن اپنے اہل عیال پر, محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. اور اس کا فائدہ یہ لکھا ہے کہ سال بھر روزی میں تنگی نہیں ہوگی. ہمارے بزرگوں کا یہ بڑا معمول رہا ہے, اللہ والوں کا, علماء کا اس کا اہتمام رہا ہے کہ وہ 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ, فراغ دلی کے ساتھ خرچ کرتے تھے گھر والوں پر, اور پھر کہتے تھے ہم نے اس کا تجربہ کیا اور سال بھر ہمیں تنگی محسوس نہیں ہوئی رزق میں. تو یہ ایک مجرب بھی عمل ہے اور آثار سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. لہذا محرم کی 10ویں تاریخ کو اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر والوں پر فراغ دلی کے ساتھ خرچ کریں تاکہ اس کے ثمرات ہمیں سال بھر نصیب ہو. حق تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. ما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.